نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التغابن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما صاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نضر قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آج ہم اللہ کے نام سے سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کے متعلق آغاز کر رہے ہیں جو 8 آیات پر مشتمل ہے جن کی تلاوت ابھی میں نے کی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی. اس سے قبل گزشتہ 4 نشستوں میں اولاً حسب معمول 4 تمہیدی امور سورہ تغابن کے بارے میں بیان ہوئے تھے، ثانیاً پہلے رکوع کی 10 آیات کا مطالعہ ہم نے بقدر امکان مکمل کر لیا تھا. 4 تمہیدی امور کو اختصار کے ساتھ دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں. نمبر 1، یہ قرآن حکیم کی ایمان کے موضوع پر جامع ترین سورت ہے. نمبر 2، قرآن حکیم کی سورتوں میں آیات کے مابین جو ربط ہوتا ہے، نظم کلام کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ نہایت نمایاں، نہایت اعلیٰ، نہایت عمدہ مثال ہے. نمبر 3، جو بات اہم ہے وہ یہ کہ یہاں جو ایمان کی بحث ہے وہ کفر کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ ایمان بمقابلہ نفاق. اس کی وضاحت میں کسی قدر تفصیل سے کر چکا ہوں، لیکن اس کے ضمن میں 2 باتیں میں چاہتا ہوں کہ مزید واضح ہو جائیں. یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ سور جو ہے سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم پر جو 10 مدنی صورتیں ہیں، ان سب کی یہ قدر مشترک ہے کہ ان میں خطاب امت مسلمہ سے، کفار سے نہیں، غیر مسلموں سے کوئی خطاب نہیں، اہل کتاب سے کوئی خطاب نہیں. ان کا تذکرہ بھی ہے تو ضمنی طور پر ہے بطور نشان عبرت. کل کا کل خطاب مسلمانوں سے. دوسرے یہ کہ خاص طور پر سورہ تغابن سے متصل قبل ہے سورہ منافقون، گویا کہ تقریر کے 2 رخ جو ہے بالکل مرجک ہے. تو یہاں پہلے منافقون کا تذکرہ ہے، پھر یہ حقیقت ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو گویا کہ ایمان کا لفظ 2 چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے، کفر کے مقابلے میں ایمان اور نفاق کے مقابلے میں. تو یہاں سے ساری گفتگو ہے در حقیقت وہ نفاق کے مقابلے میں ایمان کی ہے، گویا کہ ایمان حقیقی کی بات ہو رہی ہے. اس میں 2 باتوں کی وضاحت جو میں نے عرض کیا تھا کہ آج میں کرنا چاہتا ہوں مزید، کہ آیت نمبر 2 میں جو فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ایک اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، تو کوئی تم میں سے مومن ہے کوئی کافر. یہاں در حقیقت کافر سے مراد منافق ہے، اس لیے کہ منکم یہاں فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ یا مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کیونکہ ان تمام ملکوں میں خطاب ہوئے مسلمانوں سے, تو منکم سے مراد امت مسلمہ ہے. امت مسلمہ میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں, وہ بھی کہ جو حقیقتاً ایمان سے بہرور ہے, مشرف ہے, اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان حقیقی انہیں عطا فرمائی ہے, ان کے سینوں کو اس کے نور سے منور کیا, اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اندر نفاق کا روگ رکھتے ہیں, فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا, نام کے مسلمان ہیں, دعوے کے اعتبار سے مومن ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. تو معلوم یہ ہوا کہ دوسری آیت میں بھی نوٹ کر لیجیے, فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, یہاں خطاب امت مسلمہ سے اور کافر سے مراد ہو رہا ہے. اسی طرح آیت نمبر 9 میں جو بات آئی تھی, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, تو یہاں پر بھی یہ ایمان کی دعوت ہے, حقیقت کو پار کو نہیں دی جا رہی, یہ دعوت ایمان مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کہ نام کے مسلمانوں حقیقتاً مسلمان بنو, یا نام کے مومنوں یا ایمان کے دعوے داروں ایمان حقیقی سے پیروی کرنے کی کوشش کرو. چنانچہ اس کا مسنہ جو ہے, ہر مضمون جو اہم مضمون ہے قرآن مجید میں کم سے کم دو مقامات پر چلنے لگتا ہے, تو اس کا مسنہ جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. یہ آیت اگر نہ ہوگی تو شاید جو بات میں اس وقت عرض کر رہا ہوں سورہ تغابن کی آیت کے بارے میں, وہ بہت سے حضرات کے لیے ناقابل قبول ہو جائے, لیکن قرآن مجید میں القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ جس سے اس کی تفسیر بیان کرتا ہے, اگر کسی جگہ کوئی بات ہے تو کسی دوسرے مقام کے حوالے سے اس کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے. جانب تو اس اعتبار سے یہ نوٹ کر لیجیے, مائک آواز کے اعتبار سے تو وہ بہتر تھا, فوراً خراب ہو گئی آواز. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, تو یہاں جو اہل ایمان کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی, ظاہر بات ہے کہ یہاں ایمان کے دو مراتب ہیں, ایک قانونی ایمان ہے, اقرار باللسان والا ایمان ہے, ایک ایمان حقیقی ہے, قلبی یقین والا ایمان ہے. تو جو نام کے مسلمان ہیں یا دعوے کے مسلمان ہیں یا اقرار باللسان والے مسلمان ہیں, مومن ہیں, ان کو در حقیقت یہاں خطاب کیا گیا ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 میں بھی, فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. چوتھی بات جو تمہیدی تھی وہ یہ کہ مصحف میں اس سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے, اس کے بارے میں سب میں کچھ عرض نہیں کروں گا. میں نے جیسا کہ اشارہ کیا ہے سورہ حدید سے سورہ تحریم تک جو 10 مدنی صورتیں ہیں قرآن حکیم میں, تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے. ان میں کچھ مشترک مضامین ہیں, ان پر تفصیل سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی جب سورہ حدید کا ہم مطالعہ کریں گے. دوسری چیز جو میں نے عرض کی کہ ہم مکمل کر چکے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کی 10 آیات کا اپنی امکانی حد تک مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا تھا, لہذا اب اس کے بارے میں اس وقت کچھ عرض نہیں کروں گا, ورنہ تو ہم آگے کچھ بھی بڑھ نہیں پائیں گے. البتہ دوسرے رکوع کے بارے میں جو اس کی ترتیب ہے اس کو سمجھ لیجیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں یہ سورتوں میں مضامین کی ترتیب کی ایک نہایت نمایاں اور نہایت اعلیٰ مثال ہے. پہلے رکوع کی 10 آیتیں, 7 آیتوں میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان, 3 آیتوں میں ایمان کی دعوت, دونوں کو جوڑنے والا کلمہ فا, فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. دوسرے رکوع کی 8 آیتوں میں, پہلی 5 آیتوں میں ثمرات ایمان, ایمان کے نتائج کیا نکلنے چاہیے, اگر ایمان حقیقی ہے تو کچھ تو اس کے مظاہر ہوں گے, کچھ نہ کچھ اس کی علامات ہوں گی, کچھ نہ کچھ اس کے نتائج ہوں گے, کچھ مضمرات ہوں گے جو ظاہر ہو جائیں گے, کچھ مقدرات ہوں گے کہ جو نمایاں ہو جائیں گے. آخر درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, آم کا درخت جو ہے اس پہ آم لگے گا, اگر نہیں لگ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے, کوئی خرابی ہے, درخت مریض ہے, یا یہ کہ وہ درخت نظر آ رہا ہے آم کا, حقیقت میں آم کا درخت نہیں, دو کے سوا کوئی اور شکل نہیں. تو اس اعتبار سے خبرات ایمان کیا ہے 5 آیات میں, پھر 3 آیات میں جو اس کے عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی پرزور دعوت, اور یہاں پھر آپ دیکھیں گے پھر کلمہ فا جو ہے ان دونوں حصوں کو جوڑے گا, حق واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. تو یہ حسن ترتیب میرے اپنے مطالعے کی حد تک بھی اس قدر نمایاں, اتنی سائنٹیفک, اتنی واضح جو ہے دوسرے مقامات پر اس طریقے سے ابھر کر اور نکھر کر سامنے نہیں آتی. لیکن یہ کہ یہ ایک مثال ہے, اسی پر آپ پیاس کیجئے, غور و فکر کیجئے, سوچ وچار کیجئے, تفکر و تدبر سے کام لیجئے. تو واقعہ یہ ہے اپنی جگہ پر, اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ سورت انجلیت کے مضامین میں ترتیب ہے. یہ آیات آپس میں اگر جوڑی گئی ہیں ایک سورت کی شکل میں تو یوں ہی الٹ اپ نہیں جوڑ دی گئی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ان میں کوئی حسن ربط ہے, اس میں کوئی ترتیب کلام. اب جہاں تک ثمرات ایمان کا تعلق ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ اب دو نشستوں میں تو ہم ان کا مطالعہ مکمل کر لیں, اور پھر دو نشستوں میں جو ان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی زوردار دعوت ہے, تو چار نشستوں میں ہمارا یہ دوسرے رکوع کا مطالعہ جو ہے انشاءاللہ مکمل ہوگا. اس ثمرات ایمان کو سمجھنے کی اور اس کے فہم اور شعور کو حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے اسے سمجھ لیجیے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اگر ایمان حقیقی ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ مظاہر ہوں گے, کچھ علامات ہوں گی, کچھ نتائج, کچھ ثمرات, اور انہیں سے پہچانا جائے گا کہ ایمان ہے یا نہیں. کسی اعتبار سے یہ گویا کہ ہمارے لیے, ہم میں سے ہر شخص کے لیے کسوٹی ہے جو فراہم ہو جائے گی کہ ہم اپنے آپ کو ناپے اور تولیں حقیقی ایمان ہے یا نہیں ہے. اس پر ہم دوسروں کو نہیں ناپ توڑ سکتے, دوسروں کے ساتھ معاملہ قانونی سطح پر ہوگا. جو بھی دعویٰ ایمان کر رہا ہے وہ مسلمان مانا جائے گا. حضور کے زمانے ہی میں تھا کہ کسی کو تعین کے ساتھ بھی حضور کو تو یہ حق حاصل تھا کہ منافق قرار دے دیں, اگرچہ حضور نے اپنا یہ حق جو ہے اور اپنا اختیار استعمال نہیں کیا. شاید ایک معاملہ ہوا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا حضور پر, قاتلانہ حملہ, ان کے نام, ان منافقین کے نام حضور نے بتا دیے تھے, اگرچہ رات کی تاریکی سے کسی نے دیکھا نہیں اور ڈاکوؤں کی طرح انہوں نے ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے پورے طور سے, لیکن حضور نے حضرت حذیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بتا دیے تھے. لیکن تاکید کر دی تھی حذیفہ, یہ میرا راز ہے جو تمہارے پاس رہے گا, کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا. بہرحال حضور کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہو جاتا تھا کون منافق ہے کون حقیقت مومن ہے. پھر یہ بھی کہ ویسے بھی عام صاحب ایمان کے لیے بھی قیافہ ہے, اتقوا فراسۃ المومن فإنه ينظر بنور اللہ. لیکن یہ کہ یہ چیز جو ہے اس کو لاکھ اور کروڑ سے ضرب دیجیے تو وہ حضور کا معاملہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا وہ حقیقت منکشف ہو جاتی تھی. لیکن یہ کہ حضور نے بیان نہیں کیا تعین کے ساتھ, یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیا. یہ آپ کا وہ جو ملحوظ رکھنا ہے کہ قانونی اسلام کے تقاضوں کو آخری حد تک آپ نے ملحوظ رکھا ہے. لیکن یہ کہ ہم خود اپنے اندر تو دھیان سکتے ہیں, ہمیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا ذاتی مسئلہ یہ ہونا چاہیے جسے آخرت پر ذرا بھی ایمان اور یقین حاصل ہے کہ وہ یہ سوچے. یہ مولانا روم کا بڑا پیارا شعر ہے کہ جانے جملہ علم ہا ای نفس بس ای نفس و این, جانے جملہ علم ہا ای نفس و این, تابے دانی من قیم در یوم دین. کل علوم کا خلاصہ اور حاصل لب لباب تو یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یوم دین جو آنا ہے قیامت کے دن, اس روز میں کیا ہوگا, میرا شمار اہل ایمان میں سے ہوگا یا اہل نفاق میں سے ہوگا. یہ مجھے تو فیصلہ کرنا چاہیے, آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے, ہر شخص کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایمان کے دعوے دار تو ہم ہیں, قانونی ایمان تو ہمیں وراثت میں مل گیا ہے, وہ حقیقی ایمان بھی ہے کہ نہیں کہ جو قیامت کے دن تسلیم کیا جائے کہ اللہ مانے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے مومن. یہ ہے وہ معاملہ کہ جس کی ہر شخص کو فکر ہونی چاہیے, اس کے لیے کسوٹی ہونی چاہیے. تو ان پانچ آیات میں واقعہ یہ ہے کہ یہ نہایت اہم مضمون, نہایت موجزانہ اختصار کے ساتھ اور نہایت سائنٹیفک تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. چنانچہ جو میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں, صورتوں میں, مضامین میں جو ربط اور کلام, ربط اور ترتیب ہوتی ہے, میرے نزدیک ثمرات ایمان کے بیان میں جو حسن ترتیب یہاں پانچ آیتوں میں آئی ہے, یہ شاید سب سے زیادہ موجز نما مقام ہے قرآن حکیم کا. میں نے کسی قدر وضاحت آخری دشک میں کر بھی دی تھی, لیکن یہ کہ اس وقت نوٹ کر لیجیے کہ پہلے تو آپ ویژولاز کیجئے ایک فرد کو فرد کی حیثیت, میں ہوں, آپ ہیں, ہم سب اپنی جگہ پر ایک اکائی ہے, مکمل شخصیت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. پھر یہ کہ ہمارا ایک رب کو تعلق ہے ماحول سے, دنیا میں رہتے ہیں تو مال و اسباب دنیاوی کی بھی ضرورت ہے، دنیا میں ہے تو رشتہ و پیوند بھی ہے، والدین بھی ہیں، اولاد بھی ہے، بھائی بہن بھی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، رشتہ دار ہے، قوم ہے. جو بہت خوبصورتی سے اقبال نے جو ایک مثلے میں سمجھایا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، اس میں سمو لیا ہے. یہ وہ چیزیں جو ہماری فرد جو انفرادی شخصیت ہے اس کے بعد ثانوی درجے میں ہے. انفرادی شخصیت، انفرادی شخصیت کے بھی دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ مجھ پر جو حالات وارد ہو رہے ہیں، آپ پر جو حالات وارد ہو رہے ہیں، کبھی کوئی خوشگوار بات ہو جاتی ہے، کبھی ناگوار بات آتی ہے، کبھی ایسی بات جس سے خوشی ہوتی ہے، کبھی ایسی بات جس سے رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں ناپسند ہے، کوئی چیز ہمیں پسند ہے. تو یہ جو حوادث و واقعات ہیں یہ ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ہم پر وارد ہوتے ہیں، یہ ہماری شخصیت کا ایک رخ ہے. اور ہماری انفرادی شخصیت دوسرا رخ کیا ہے؟ وہ اعمال ہیں جو ہم سے صادر ہو رہے ہیں. آپ کا ہاتھ کچھ کر رہا ہے، آپ کے پاؤں کچھ کر رہے ہیں، آپ کی زبان کچھ کر رہی ہے، آپ کے اعضاء و جوارے سے یہ اعمال صادر ہوتے ہیں ہماری شخصیت سے، وہ حالات ہم پر وارد ہوتے ہیں. یہ فزیولوجی جن لوگوں نے پڑھی ہے ان کے لیے تو یہ مضمون بالکل سامنے کی بات ہے. سرکٹ ہے، سینسری اور موٹر، یہ دو حصے ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں فیڈ کی جا رہی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم سے صادر ہو رہی ہیں. یہ ہر فرد کی شخصیت کے دو حصے. اچھا، جو وارد ہونے والے حالات ہیں ان میں زیادہ متاثر آدمی ہوتا ہے ناگوار حالات. تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی بڑا کوئی اور ایسی آفت سماوی آ گئی، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی آگ لگ گئی، سلسلہ گالی. تو اس لیے اگرچہ وارد ہونے والے حالات دونوں طرح کے ہیں، لیکن زیادہ انسان متاثر ہوتا ہے تکالیف سے، مصائب سے، ناگوار حالات. اس کے بارے میں ایمان اگر دل میں ہے تو کیا نقطۂ نظر ہونا چاہیے، کیا زاویہ نگاہ ہونا چاہیے، کیا مینٹل ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، سب سے پہلے اس کو بیان کیا. پھر جو صادر ہونے والے معاملات ہیں وہ افعال و اعمال جو ہم سے صادر ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں دو باتیں. نمبر ایک یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر نکلنے چاہیے. یہ الفاظ مجھے بہت عزیز ہیں، اس لیے کہ یہ فانی کا ایک شعر ہے اصل میں، جس میں یہ خوبصورت تعبیر کا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ فانی تیرے عمل ہم اتن جبر ہی سہی، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں. تو ہمارے جو بھی عمل ہمارے وجود سے خارج ہو رہے ہیں، صادر ہو رہے ہیں، اگر ایمان حقیقی ہے، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ چاہے کوئی عمل یا فعل ہمارے ہاتھ سے صادر ہوا، یا ہماری کانوں سے صادر ہوا، یا ہماری زبان سے صادر ہوا، جو بھی صادر ہو رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ہے. اور نمبر دو، اب اس میں جو امید ہوتی ہے، جو انسان کے عزائم ہوتے ہیں، جو توقعات ہوتی ہیں، کسی نہ کسی مقصد کے لیے آدمی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذمن میں ایمان حقیقی کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے. تو گویا کہ تین آیات آئیں گی یہاں کے دن میں فرد کو ایک فرد کی حیثیت سے ویژولائز کر کے اس پر وارد ہونے والے خاص طور پر ناگوار حالات کے ذمن میں اس کا ذہنی رد عمل کیا ہونا چاہیے. پھر جو اس سے صادر ہو رہے افعال و اعمال، ان کی ظاہری شکل و صورت کیا ہونی چاہیے، اور ان کے بارے میں مینٹل ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، اس سے مقصود کیا ہو، اس کے بارے میں انسان کی سوچ اور زاویہ نگاہ کیا ہو. اس کے بعد کی دو آیات میں اب وہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، اس کے ذمن میں اگر ایمان حقیقی دل میں تو نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے رشتوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں. اور رشتوں میں ظاہر بات ہے اگر کہ ہم جب شمار کرنے آتے ہیں تو والدین کو سب سے پہلے لے آئیں گے، اولاد، پھر بیوی یا شوہر، مرد کے لیے بیوی، عورت کے لیے شوہر، پھر یہ کہ بہن بھائی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ واقعتا عزیز رشتے جو ہیں وہ دو ہی ہیں، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر. زوج کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں، یہ دو طرفہ استعمال ہوتا ہے. اور نمبر دو اولاد، باقی سب ان کے تابع ہوں گے. اگر صحیح رخ ان کے بارے میں ہو گیا تو سب کے بارے میں صحیح ہو جائے گا. سبھی اگر ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے. اور نمبر دو، مال و اسباب دنیاوی، اس کے بارے میں نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے. یہ پانچ آیات ہیں، پانچ یہ مضامین ہیں، پانچ آیات میں بیان ہوئے ہیں. اب اللہ کا نام لے کر ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں مطالعے کا. لیکن اس کے ضمن میں بھی ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ان پانچ میں اگرچہ بیان کی ترتیب تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی جس کی وضاحت کر دی ہے، لیکن درس میں ہم ذرا ترتیب مختلف رکھیں گے. پہلی اور تیسری آیت یعنی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 13 پر تفصیلی گفتگو پہلے کریں گے، بعد میں آیت کا تعلق عمل سے ہے. اس عمل کے ذمن میں ہماری ساری گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ جو دوسرے رکوع کا آخری حصہ اس سے کریں گے. ابھی میں دو باتیں اور سیدھی اس ذمن میں عرض کر دوں. نمبر ایک یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان پانچ آیات میں سے چار کا تعلق ہے ذہنی نقطۂ نگاہ مینٹل ایٹیٹیوڈ، صرف ایک کا تعلق عمل سے اطیع اللہ واطیع الرسول، باقی چار کا تعلق جو ہے مینٹل ایٹیٹیوڈ، زاویہ نگاہ، نقطۂ نظر، سوچ کا انداز کیا ہو جانا چاہیے ایمان کے نتیجے، صرف ایک کا تعلق عمل سے.
لیکن یہ کہ ہمارے یہاں تو ایک دیکھو تو کوشش ہے کہ سارا غور صرف عبادات پر. آپ یہ دیکھیں گے کہ آج سوچ رہا تھا کہ ان کا پہلی مرتبہ لے کے آیا ہے، مجھے اپنی کی پوری توفیق کرنی ہوگی کہ ان تمام صورتوں میں سورہ حدیث سے لے کر سورہ تحریر تک بال بند نماز روزہ ہے سکھا کر لیں گے،
وہ چیزیں بھی اصل دین سمجھ لی گئی. یہ چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، یہ اسلام کے ارکان میں شامل ہیں، لیکن یہ کہ اصل چیزیں اہم کچھ اور ہیں کہ جو ان کے پیچھے گئی تو چھوٹ گئی. جس میں جس کوئی دین کا جذبہ ابھرتا ہے وہ انہی چار چیزوں کے اندر وہ اپنا ساری بھڑاس نکال کر فارغ ہو جاتا ہے، اس بچتا ہی نہیں کہ دوسرے گوشوں میں بھی اس کا کوئی جذبہ عمل جو ہے وہ کہیں بڑھ نکال رہا ہے. تو یہاں تو صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ثمرات ایمانی جو ہیں، مضمرات و مقدرات ایمان حقیقی کے، ان کے بیان میں چار آیات کا تعلق ہے انسان کے نقطۂ نگاہ، اس کے فکر، اس کی سوچ، اس کے مینٹل ایٹیٹیوڈ سے. اس لیے کہ انسان حیوان عاقل ہے، اس کا عمل اس کے فکر سے تابع ہوتا ہے، فکر صحیح ہوگی عمل صحیح ہو جائے. استثنائی حالات ہیں، کچھ مریض لوگ ہوتے ہیں، دوف ارادہ کے مریض ہوتے ہیں، جیسے مفلوج آدمی پڑا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے صحیح سالم ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ فارغ گرا ہوا ہے. اسی طرح بعض لوگ نفسیاتی اعتبار سے مریض ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے، لیکن وہ استثنائی کیفیت ہے. جو رول ہے، جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے وہ یہی ہے، ایک نارمل اور صحت مند انسانی شخص کے ساتھ اس کا عمل اس کے فکر کے تابع ہوگا. عمل صحیح ہوگا فکر صحیح ہو جائے گا، فکر صحیح ہوگا عمل صحیح ہو جائے گا، فکر غلط ہوگا فکر میں کمی ہوگی عمل میں بھی کمی ہوگی. اسی لیے کہا تھا سقراط نے کہ علم نیکی ہے اور بدی جہالت ہے. علم حقیقی انسان کو حاصل ہو اس کا نتیجہ خود بخود جو ہے درست ہو جائے گا، اس کی نیکی عمل کے اندر ظاہر ہو جائے گی. جہالت ہے تو اس سے تو بدی وجود میں آئے گی. اس اعتبار سے ریشو پروپورشن کو میں نے نوٹ کرایا ہے کہ چار آیتوں کا تعلق ہے انسان کے فکر سے، زاویہ نگاہ سے، نقطۂ نظر سے، مینٹل ایٹیٹیوڈ سے، ایک کا تعلق عمل سے. البتہ یہ کہ فرق ہو جائے گا معاملہ جب عمل پہ آئے گا. تین آیتیں جو آخر کی الحمد للہ دعوت عمل میں تو پھر عمل ہی کی بات ہوگی. وہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ چار باتوں میں سے صرف ایک بات میں ایمان کے یہ ذہنی فکری ثمرات کو سمو لیا گیا، وہ لفظ تقویٰ. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. تین حکم جو ہے یہ عمل سے متعلق، سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو اور کھپا دو اور لگا دو. یہ ہے کہ معاملہ برق ہو جائے گا جا کر جب دعوت عمل ہے. اور حضور نے جیسا کہ حدیث آپ نے بارہا کی ہوگی کہ تقویٰ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے قلب میں، سینے میں ہوتا ہے. آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. اب آئیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 13 ان دونوں میں پہلے سے ترجمہ کر لیجیے، ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی، جب یہ ترجمہ تو یہ ہوگا اصاب یصیب پڑھنا واقع ہونا کسی شے پر، مصیبت یا مصیب، مصیب اس میں فائل ہوا مذکر، مصیبت مصیبت اس میں فائل ہو گیا مؤنث. مصیبت کا لفظ جو ہے وہ خیر کے لیے بھی آئے گا اور شر کے لیے بھی آئے گا، خوشگوار چیز کے لیے بھی آئے گا اپنی لغوی اصل کے اعتبار سے اور ناگوار شے کے لیے بھی آئے گا. لیکن اس کا استعمال جو ہے جو اس کا غالب استعمال ہے وہ تکلیف دے شخص. تو ماں صاحبہ میں مصیبت اس لیے کہ انسان زیادہ متاثر اسی سے ہوتا ہے. حالات خوشگوار ہیں, ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, آسائشیں حاصل ہیں, کوئی فکر دامنگیر نہیں ہے, تو ٹھیک ہے آگے چل رہا ہے. جہاں کوئی تکلیف آئی, جہاں کوئی مصیبت اس معنی میں آ گئی, کوئی ناگوار صورت حال پیش آ گئی, کسی عزیز کا انتقال ہو گیا, کوئی نقصان پہنچ گیا مال میں تجارت میں, اب یہ ہے مصیبت. فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ, اور جو سب ایمان رکھتا ہو اللہ پر, ایمان حقیقی, یہد قلبہ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. واطیع اللہ واطیع الرسول, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, پھر اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے, روگردانی کرو گے, رخ موڑ لو گے, تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کا کوئی ذمہ نہیں. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی مختار مطلق نہیں, کوئی قادر مطلق نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, بس اہل ایمان کو تو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کرے. اس میں بھی عَلَى اللَّهِ کو پہلے لا کر, اللہ جو ہے یہاں مفعول ہے, لیکن یہ کہ اس کو پہلے لا کر حصر کیا, تقدیم کی گئی حق صرف اللہ پر توکل. تو اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بیان میں جو ترتیب یہ ہوئی, پہلی آیت کے تسلیم و رضا, راضی بنائے رب رہنا, دوسری میں اطاعت, تیسری میں توکل. لیکن اس وقت ہم پہلے گفتگو کریں گے یہ جو دو مضمون آئے ہیں, تسلیم و رضا اور توکل علی اللہ, اور اسی کا ایک منطق کی تقاضا ان دونوں کا ہے, اس کو بھی نوٹ کر لیجئے, تفویض الامر الی اللہ, اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا, پورا توکل اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ پر ہونا, اور اپنے معاملے کو کلیت اللہ کے حوالے کر دینا. نوٹ کیجئے تین الفاظ سے, تسلیم و رضا, راضی برضا رب, اس کو اہل تصوف کہتے ہیں مقام رضا, توکل علی اللہ, اور تفویض الامر الی اللہ. یہ تین چیزیں جمع کر لیجئے تو میں آج ایک خاص بات آپ سے کر رہا ہوں, یہ کل قرآنی تصوف ہے. تصوف کا لفظ قرآن میں کہیں نہیں, حدیث میں کہیں نہیں, بلکہ یہ کہ یہ لفظ عربی زبان میں بھی کہاں سے آیا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی حتمی رائے نہیں ہے. اس کا مادہ کیا ہے کوئی متفق علیہ بات نہیں. میری رائے بھی یہ ہے کہ یہ یونانی سے آیا ہے, صوفی, تھیوسوفی اور فلوسوفی, فائلوسوفی اور تھیوسوفی, یہ در حقیقت یہ اس سے آیا ہے لفظ, یعنی حکمت, حکمت فہم, کسی باطنی حقیقت کا شعور اور ادراک. بہرحال اس لفظ کو چھوڑ دیجئے, قرآن کی اصطلاح احسان ہے. لیکن آج نوٹ کر لیجئے, اس احسان کے یا تصوف قرآنی کے دو بڑے بڑے حصے ہیں. نمبر ایک علمی, اور علمی کے پھر دو حصے ہیں, ایک تو ہے جو اصل تصوف ہے, اور اس کا موضوع کیا ہے, ایمان کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے, یہاں تک کہ یہ ایمان حدیث جبرائیل میں جو الفاظ آئے ہیں, ان تعبد اللہ تعالیٰ تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه یراک, کس درجے تک پہنچ جائے. یہ احسان ہے, اتنا یقین کہ گویا کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم اس درجے تک تو رسائی ہو جائے کہ ہر وقت یہ بات مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. یہ استحضار, یہ گہرائی اور گہرائی ایمان کی, یہی کل تصوف ہے. البتہ اس کے ساتھ ہی علمی اعتبار سے تصوف کا ایک موضوع اور بھی ہے, وہ علم الحقائق, خاص طور پر فلسفہ وجود. اب اس میں وحدت الشہود اور وحدت الوجود وغیرہ مختلف سکول آف تھاٹ ہے, یہ کوئی دین و ایمان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ فلسفے کا مسئلہ ہے. اگرچہ یہ تصوف کا, کیونکہ جو بھی لٹریچر اس وقت دنیا میں موجود ہے اور جو ائمہ تصوف ہیں, جو اس میں محققین ہیں, یہ کیونکہ یہ ان کا موضوع ہے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں, یہ علمی موضوع ہے, لیکن اس کا دین و ایمان سے کوئی تعلق نہیں, اس کا تعلق فلسفے سے. دوسرا حصہ ہے تصوف کا عملی, یہ ایمان کیسے حاصل کیا جائے، ایمان کی گہرائی اور گہرائی کیسے ہو، یہ ہے اس کا عملی حصہ. اس میں آج جو کچھ تصوف کے نام سے بیان کیا جا رہا خالص غیر مسموم چیزیں، ان کا کوئی تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. یہ مراقبے اور یہ اذکار و اشغال اور جو بھی اس کے لیے لمبے چوڑے نظام تجویز کیے گئے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور تسلیم کرتے ہیں اہل تصوف کہ یہ مسموم چیزیں نہیں. محمد رسول اللہ کا طریقہ تو شوق تھا. ہمارے ہاں بعد میں صوفیہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ایک مجبوری کو کیا، ایک راستہ ان کے لیے بند ہو گیا تھا، حکومت آ چکی تھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کہ جن کا تعلق جو ہے اب وہ اس طرح کی شخصیتیں بہرحال نہیں تھی جیسے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے. پہم کوششیں کرنے کے باوجود معلوم ہوا یہ چھت تو رہے گی نہیں. وی ہیو ٹو لیو انڈر دس روف. تو اب آپ کو معلوم ہے درخت جو ہے اگر اس کے اوپر کوئی رکاوٹ آ جائے اور وہ نت بڑھ سکے آگے تو پھر وہ ادھر ادھر پھیلتا، تو تصوف ادھر ادھر پھیل گیا. اس لیے کہ اس کی جو اصل نیچرل گروتھ تھی، جو سلوک قرآنی اور جو سلوک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو حق ہے وہ تو اقامت دین کی طرف ہے، وہ تو الہ کلمۃ اللہ کی طرف ہے، جو لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا کی طرف ہے، وہ تو ہے یکون الدین کلہ للہ، وہ تو ہے جہاد اور قتال کی طرف، وہ ہے اصل مقصود اس تصوف کا. لیکن جب وہ معلوم ہوا کہ آبسٹرکشن ہے، ہرڈل رکاوٹ ہے، تو لا محالہ یہ تصوف کی شاخیں ادھر ادھر وہ اپنی بلندی کی طرف نہیں جا سکی. تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے، مجھے اس عملی تصوف سے کوئی تعلق نہیں، میں اسے سراسر غیر مفہوم کہہ سمجھتا ہوں. لیکن تصوف کا اصل مضمون ایمان کی گہرائی اور گہرائی، جس کا نتیجہ کیا ہوگا، مقام رضا، تسلیم رضا، توکل صرف اللہ، تفرید الامر الى اللہ، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جانا. یا ایتھا النفس المطمئنۃ الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اس کا معاملہ میرے رب کے حوالے ہے، وہ میری ضرورتوں سے مجھ سے زیادہ واقف ہے، مجھے تو معلوم بھی نہیں مجھے کل کس ہے کی ضرورت ہوگی، اسے معلوم ہے، وہ میرا مجھ سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے. میں تو اگر سمجھتی ہوں کہ میرے لیے یہ شے مفید ہے تو اس کو حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے. تو فوفق میں دو امر اللہ الا اللہ بصیر بالعباد، اب اس کے بعد چنتا کون سی رہ جائے گی، فکر کرائے گی. تو مقام رضا، مقام توکل اور مقام تفویض، ان تین کو جمع کر لیجئے، یہ ہے علامت ایمان کی گہرائی اور گہرائی. اب اس کو ایک دوسرے اعتبار سے یہ نوٹ کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مضمون ہے جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ یہ کل تصوف ہے، صحیح تصوف اسلام کا، جو اس سورہ مبارکہ کی ان پانچ آیات میں آ رہا ہے، خاص طور پر یہ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 13 میں، ان کا تعلق مسئلہ تقدیر سے بھی جڑتا ہے. یہ مسئلہ جو ہے اس اعتبار سے بہت مشکل مسئلہ ہے کہ اگر اس پر بحث کی جائے تو الجھ جائے گا، کبھی حل نہیں ہو سکتا، ناممکن. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بحث و نزاع سے سختی سے منع کیا. ایک مرتبہ آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، مسجد میں دیکھا کچھ بحث و نزاع ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، آوازیں بلند ہیں، آ کر دریافت کیا کیا معاملہ، معلومات اور تقریر پر گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے شدید اظہار ناراضگی فرمایا، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا الہذا امرت ام لہذا بوئس، کیا مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا، کیا میں اس چیز کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ سختی سے روک دیا کہ اس معاملے پر گفتگو نہ کرو. ایک طرف تو یہ ہے معاملہ، دوسری طرف یہ کہ یہ ایمانیات کے اندر لازمن شامل ہے. ایمان مفصل کے الفاظ اگر آپ کو یاد ہو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و الباقی بعد الموت، اٹس این انٹیگرل پارٹ آف ایمان، ایمانیات میں شامل ہے، اس کا لازمی جز ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے فہم سے بالکل ہی ماورا ہو اور اس پر کوئی گفتگو نہ کی جائے؟ اب یہ ایک ڈائلیما ہے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. لیکن میرے نزدیک یہ چونکہ ایمانیات میں شامل ہے، حدیث جبرائیل کا چونکہ حوالہ آیا ہے ابھی احسان کی تعریف میں کہ ہم تعبد اللہ کابنہ کا تراہ فعل تکن تراہ فعل یراک، تو نوٹ کر لیجیے کہ وہاں بھی جب یہ سوال کیا گیا اخبرنی علی ایمان، تو وہاں یہ الفاظ ان تؤمن بالقدر خیره و شره، ایمان میں شامل ہے اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، اور یہ کہ تو یقین رکھے قدر پر، اس کے خیر پر بھی، اس کے شر پر بھی. تو یہ تو ہماری ایمانیات میں شامل ہے، لہذا اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو تو کرنی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو فہم اس کا حاصل کرنا ہوگا. میں جب آج سوچ رہا تھا تو مجھے ایک بہت ہی خوبصورت شعر یاد آیا، یہ ڈائلیما جو ہے حل کیسے ہو. میں صحیح طور پر تو نہیں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، گمان غالب میرا یہ ہے کہ یہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے، اور بہت خوبصورت بہت سادہ. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی. یہاں اللہ سے خطاب ہو رہا ہے، اے اللہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو دل میں آئے گا سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمارے فہم سے ماورا ہے، ہمارے تصور سے ماورا ہے، ہمارا سارا قوت واہمہ ہو، قوت متخیلہ ہو، بہرحال ہمارے مشاہدات پر مبنی ہے، اسی سے بنی ہے، اس کا صغرا کبرا تو وہی سے ہے، اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. دل میں ضرور آتا ہے، دل کا تعلق روح سے ہے، اور روح جو ہے اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی. یہی معاملہ جو ہے یہ اس مسئلہ تقدیر کا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے یہ، بیان میں نہیں آتا. بیان کریں گے، رد و قضا کریں گے، بحث و رضا میں الجھیں گے، معاملہ جو ہے بہت دور نکل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، دل میں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بات کیوں. اور اس کو میں نے الحمدللہ آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا، جب مجھے یاد آیا کہ اب سے تقریباً 20 برس پہلے میں نے چند جملے اس موضوع پر لکھے تھے. یہ تعارف تنظیم اسلامی جو ہے اس میں یہ صفحہ 69 پر ہم نے وہاں ایمانیات کی دی کہ جو لوگ تنظیم اسلامی میں شامل ہو انہیں ظاہر بات ہے تجدید ایمان بھی کرنی ہے، ایمان کو شعوری طور پر اختیار کرنا ہے. ان ایمانیات کی جو بڑی مختصر تشریح کی ہے اس میں یہ جملے تد آپ کو سنا رہا ہوں. تقدیر کے خیر و شر کا من جانب اللہ ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے اور مخلوقات میں سے کسی کے بس میں نہیں کہ بغیر اس کی اجازت محض اپنے ارادے سے کچھ کر سکے. لہذا یہاں جو کچھ بہو پذیر ہوتا ہے خواہ وہ کسی کو بھلا لگے یا برا اللہ کے اذن ہی سے ہوتا ہے. یہ لفظ اذن نوٹ کیجئے، ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ. اگر ایسا نہ ہو تو خدا کا عاجز و لاچار ہونا لازم آتا ہے، پھر وہ اللہ کل شیء قدیر کہا رہا. اگر اس کا کنٹرول نہیں ہے تو اس کے اذن کے بغیر پتہ تک جو بھی ہے اللہ کل شیء قدیر. دوسری بات مزید بنا وہ عالم ما کانا و ما یکون بھی ہے، چنانچہ اس پورے سلسلے قول و مکان میں جو کچھ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا سب اس کے علم قدیم میں پہلے سے موجود ہے، اگرچہ اس کا یہ علم جبر محض کو مستلزم نہیں ہے. گویا ایمان بالقدر دراصل اللہ تعالیٰ کی دو صفات یعنی قدرت اور علم کے مزمرات اور مقدرات ہی کو ماننے کا نام ہے. اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا سورہ تغابن کے شروع کی آیات کے بارے میں نے خاص طور پر نوٹ کرایا تھا. قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ کی دو صفات کا بیان ہے، اس کی صفت علم، اس کی صفت قدرت. ہوا اور اعلیٰ کل شیء قدیر، ہوا بالکل شیء قدیر. اب ان دونوں چیزوں کی تھوڑی تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں. نمبر ایک، ہوا اعلیٰ کل شیء قدیر. اب اس کو ذرا اس کو مولانا احمد علی لاہوری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اسے ذرا پکاؤ جا کر، اس ایک جملے کو ذرا اس پر مراقبہ کر لیجئے. اس وقت میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں صوفیہ کا، اس کو ذہن میں اچھی طریقے سے راسخ کیجئے. ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اس کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. لیکن یہاں اب ایک نوٹ آف کوشن ہے، اذن اور ہے رضا اور ہے، ان دونوں کو آپس میں کنفیوز نہ کریں. اجازت اور ہے، اللہ کا راضی ہونا اور ہے، اجازت کے بغیر پکا بھی نہیں ہلے گا، اجازت کے بغیر چور چوری نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جو شخص نکلا ہے چوری کے ارادے سے، نامعلوم اس کائنات کی کتنی قوتیں ہیں، کتنی فورسز آف نیچر ہیں جو درمیان میں آئل ہیں، یہ سب کے سب وہ آفقت کریں گی تو کہیں وہ اپنے مقصد کو پورا کر سکے گا؟ یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس لیے رب کے بغیر انسان جو ہے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہ اذن اور ہے، رضا اور ہے، اللہ راضی نہیں ہے. راضی خیر سے ہے، بھلائی سے ہے، نیکی سے ہے، دل سے ہے، تقویٰ سے ہے، اور ناراض ہوتا ہے کفر سے اور شرک سے اور نفاق سے اور فسق سے اور فجور سے. دوسری طرف ہوا بے کل نشین علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اس کا علم آنے واحد میں ماضی حال اور مستقبل کو محیط ہے. اسی کو قرآن میں دوسری جگہ پر کتاب کہا جاتا ہے. یہ ابھی ہم تقابل کریں گے سورہ حدید کی آیت سے، یہ بات اور واضح ہو جائے گی. لہذا جو کچھ اس کے علم میں ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کے علم میں ہے کہ یہ بات یوں ہونی ہے، وہ ہو کر رہے گی، چل نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کا علم غلط نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں بھی نوٹ آف کوشن ہے کہ پری نالج پری ڈٹرمینیشن کو مستلزم نہیں ہے. علم پہلے ہونا لازم نہیں ہے کہ جبر بھی ہو. جس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی بچے کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ نے اس کی طرف غیر پھینکی، متوجہ ہو جائے گا، متوجہ ہو گیا، لیکن آپ کا اندازہ درست نکلا ہے، بچہ اپنی مرضی سے متوجہ ہوا ہے، آپ کے جبر کے تحت نہیں ہوا. اس مثال کو آپ ہزار لاکھ کروڑ سے طرف دے لیجیے، اللہ کے علم میں ہے میں یہ کروں گا، لیکن اللہ نے مجھے مجبور نہیں کیا وہ کام کرنے کے لیے، وہ میں اپنے آزاد مرضی سے کرتا ہوں. فری ایجنٹ ہے انسان کے اندر، فری ول ہے، اگرچہ بہت سے اعتبارات سے انسان مجبور بھی ہے. ظاہر بات ہے میں ہندوستان میں پیدا ہوا، اب جو ہماری نسل ہے پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے، یہ میرا چوائس تو نہیں تھا. مجھے جو شکل و صورت ملی ہے، جو رنگت ملی ہے، جو آزا و جوارے ملے ہیں، جو بھی صلاحیتیں ملی ہیں، وہ یہ میرا چوائس تو نہیں. نہ معلوم کہاں سے جینس چلے آ رہے ہیں، تو دادا پر دادا سگر دادا کہاں کے جینس آ گئے، نانا کی طرف سے آ گئے یا دادا کی طرف سے آ گئے، مل ملا کے میری شخصیت بن گئی، میرا کوئی چوائس تو نہیں. تو بہت سے اعتبارات سے انسان جو ہے وہ جو مقدومت کا نظریہ ہے کہ انسانی شخصیت جو ہے وہ ہیریڈیٹری فیکٹر، جو بھی وراثت کے جو اوصاف کے، اور نمبر دو انوائرمنٹل فیکٹر، ماحول کے جو اثرات ہیں، ان سب کا مرکب ہے. بہت حد تک صحیح ہے یہ قول، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری سلسلے سے نہیں. یقیناً یہ تمام چیزیں لمیٹیشن کے فیکٹرز ہیں، لیکن فری ول ہے کہ جو اس کے اندر ہی اندر وہ بروئے کار آتی ہے اور فیصلہ کن بن جاتی ہے. بہرحال ان دونوں اگر اللہ تعالی کی صفات کو مستحضر رکھا جائے تو اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. جو کچھ مجھ پر بیت رہا ہے یا بیتا ہے، خواہ اسباب ظاہری کچھ بھی ہو، فلاں نے مجھے تھپڑ مارا، فلاں نے مجھے پتھر مار دیا، فلاں نے میرا یہ نقصان کر دیا، فلاں نے میری یہ شکایت کر دی، چگلی کھا دی، فلاں نے جو ہے میرے معاملات کس طرح بگاڑ تھے، یہ غلط نہیں. لیکن اس سے بالا کر ایک حقیقت سامنے رہے گی، بغیر اذن رب نہ یہ پتھر مجھے لگ سکتا تھا، نہ اس کا تھپڑ مجھے لگ سکتا تھا، نہ اس کی ساری کوشش کے باوجود میرا کوئی نقصان ہو سکتا تھا، بغیر اذن رب تو ممکن نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ جب اللہ کے علم میں سب سے یہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا، اور جو کچھ ہے وہ اذن رب سے ہو رہا ہے، لہذا میری روش کیا ہوگی؟ تسلیم و رضا، کہ ہر کے ساتھ یہ مارے عین الطاف، جو میرے رب کی طرف سے آئے میں اس پر راضی ہوں. جو بھی میرے رب کی طرف سے فیصلہ ہو جائے کہ ہر کے ساتھ یہ مارے عین الطاف، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، میں اس کے شکریہ کے ساتھ اسے قبول کرتا ہوں. کوئی شکوہ، کوئی شکایت، اللہ کے خلاف کوئی بغاوت، بغاوت ہے فکری، بغاوت ذہنی، بغاوت نفسیاتی، یہ کیوں کر دیا، یہ کیا ہو گیا، یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ میرا رب، میرا مالک، جو اس نے طے کیا. آسان تکرہ شیئا وہو خیر لکم، وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو حقیقت میں وہ تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں. آج اسی پر اتفاق کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اگلی نشست میں اسی مضمون کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.